الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا آغاز ہوا ہے. ہمارے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میزان بہت عجیب بات فرماتے تھے کہ غیروں کا جو سال ہے وہ جنوری ہے, اس کو تھوڑا سا آپ کھینچ لیں تو جنوری سے شروع ہوتا ہے, جنوری سے. اور جب یہ سال شروع ہوتا ہے تو شرابیں پی جاتی ہیں, ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے, وہ سب کو معلوم ہے, اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. اور ہمارا جو سال ہے اس, یعنی وہ سال جنوری سے شروع ہوتا ہے, جانوروں والی حرکتیں. اور العیاذ باللہ اب اہل اسلام بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں, مسلمان بھی مبتلا ہو رہے ہیں. سال ان کا ہے اور ایسی تقریبات میں ہم بھی مبتلا ہوتے ہیں. اور ہمارا سال حضرت فرماتے تھے اس کا نام ہے محرم, عزت والا. محرم کے معنی معظم کے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو یہاں بس چھوڑ دیجئے اور جائیے, تو جب وہ وہاں سے چلے اور ٹیلے کے پیچھے پہنچے, جب ان کے بیوی بچے اوجھل ہو گئے, وہاں جا کے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ آپ کے حکم پر میں نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں بسا دیا ہے ایک ایسی وادی میں, نہ بے آب و گیا, اس میں کوئی سبزہ نہیں ہے, غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, آپ کے عزت والے محترم گھر کے پاس, عند بیتک المحرم, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے میرے رب میں نے ان کو اس لیے یہاں ٹھہرایا ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں, فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, بس لوگوں کے دل ایسے کر دیجئے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں, وارزقہم من الثمرات, اور ان کو پھلوں میں سے کھلائیے, لعلہم یشکرون, تاکہ یہ شکر ادا کریں. اس آیت میں عند بیتک المحرم کا لفظ محرم صاف و صراحتاً یہاں پہ ذکر ہوا ہے, اور اس کے معنی معظم اور محترم کے ہیں. آپ کے محترم اور معظم گھر کے قریب میں نے اپنے بیوی بچوں کو ٹھہرا دیا. تو یہ محرم کا مہینہ مسلم شریف کی ایک روایت میں معلوم یہ ہوتا ہے, دو مہینے ایسے ہیں, دو مہینے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے مہینے ہیں, رمضان و شہر اللہ, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. مسلم کی روایت میں حضور نے فرمایا محرم بھی اللہ کا مہینہ. یہ دو مہینے ایسے ہیں جن کے بارے میں نسبت جن کی اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے کہ اللہ کے مہینے ہیں. تو یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, اسلامی سال کا اس سے آغاز ہوتا ہے, اور بڑے غور و خوص کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مشورہ ہوا، اس لیے مسئلہ کی بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا معلوم ہونا کہ آج کیا اسلامی تاریخ ہے، کون سے اسلامی مہینے کی کیا اسلامی تاریخ ہے، جس کو ہم چاند کی تاریخ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ معلوم ہونا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ۔ اگر کسی کو بھی معلوم نہ ہو تو سب گناہگار ہوں گے، ہاں چند ایک کو معلوم ہو تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ تو چونکہ آج ہمارے معاشرے میں یہ تاریخ اس کا رواج رہا ہی نہیں، لہذا لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کیا چاند کی کیا تاریخ ہے، وہ کہا جاتا ہے بھائی اخبار اٹھاؤ اخبار میں دیکھو کیا تاریخ ہے۔ تو تاریخ چاند کی یا قمری تاریخ کہہ لیجئے یا اسلامی تاریخ کہہ لیجئے، اس کا معلوم ہونا فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نماز جنازہ میں، چند ایک ہی ہوتے ہوں گے جو کسی مجبوری سے چلے جاتے ہیں، شریک نہیں ہو پاتے، کوئی مجبوری ہوتی ہوگی، لیکن اکثر لوگ شریک ہوتے ہیں، قریب قریب سبھی شریک ہوتے ہیں نماز جنازہ میں جو مسجد میں موجود ہوں، حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے، چند ایک لوگ شریک ہو گئے سب کی طرف، پورے محلے کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو گیا، لیکن شریک سب ہوتے ہیں، تو ایسے یہاں بھی ہونا چاہیے، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی مہینے میں نفلی روزوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا محرم کے مہینے میں کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی دوسرے مہینے میں روزوں کا اتنا اہتمام، نفلی روزوں کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنا محرم میں دیکھا گیا۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا رکھا ہوا ایک روزہ وہ 30 روزوں کے برابر ہے، 30 روزوں کے برابر، اور عاشورے کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جو شخص اس کو رکھ لے پچھلے ایک سال کے گناہ اس کے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے جب سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود جو وہاں باقاعدہ ان کے محل آباد تھے، تو وہ لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، انہوں نے عاشورے کا روزہ رکھا 10 محرم کا، سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے یہ روزہ کیوں رکھا، کس وجہ سے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس دن یعنی 10 محرم کو، عاشورے والے دن، ہمارے نبی کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی تھی، اور یعنی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو عبور کیا تھا، فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ 10 محرم کا دن تھا، اس شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی موافقت کریں، لہذا اس سال میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ روزہ رکھیں عاشورے کا، تو اس سال صرف ایک دن کا روزہ رکھا گیا تھا یعنی عاشورے کا 10 محرم کا، اور اگلے سال فرمایا اگر میں اگلے سال تک دنیا میں رہا تو میں دو دن کا روزہ رکھوں گا، اسی لیے مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ یہود کی مشرکین کی متابعت مت کرو، ان کی پیروی مت کرو، عاشورے کا روزہ رکھنے میں ان کی پیروی مت کرو، اور حکم یہ فرمایا کہ یا تو 9 محرم کا روزہ ساتھ ملا لو یا 11 محرم کا روزہ ساتھ ملا لو تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے، وہ 10 کا رکھتے ہیں تم 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو تاکہ ان سے تشبہ لازم نہ آئے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں دوستو کہ مشرکین سے مشابہت، مشرکین سے ان کی موافقت کرنا کس حد تک کتنا قبیح جرم ہے۔ عبادات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا کہ کسی طور سے ہم بالکل ان کی طرح ہو جائیں، نہیں، وہ رکھتے ہیں 10 محرم کا تو ہم رکھیں گے 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا رکھیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، مضبوط قوی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ان سے مشابہت مت کرو، یا تو 9 کو 7 ملا لو یا 11 کو 7 ملاؤ۔ لہذا یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم کہاں کہاں غیروں کی مشابہت کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہماری شادیاں، ہمارا رہن سہن، ہماری تعمیرات، ہماری پوری زندگی کس حد تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ہے اور کس حد تک غیروں کی اتباع میں چل رہی ہے، یہ سوچنا ہے۔ اور یہ تنگ نظری نہیں ہے، بعض لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، تنگ نظری نہیں ہے، ہم لوگ ان کا لباس پہنتے ہیں، وہ ہمارا پہنتے ہیں لباس، اسی لباس میں آپ کیوں تنگ نظری کرتے ہیں، یہ تنگ نظری ہے۔ میں کہتا ہوں وہ عیسائی لوگ ہمارا لباس پہنتے ہیں، کبھی کسی عیسائی پادری نے ہمارا لباس پہنا، اہل علم کا، علماء کا لباس پہنا؟ کبھی پہنا ہو آپ دکھا دیجئے مجھے۔ تو یہ تنگ نظری وہاں کیوں نہیں نظر آتی، یا یہ کہ یہ حلیا وغیرہ بنانا، یہ کوئی، یہ اس میں بڑی تنگ نظری کی ہے علماء نے، بہت زیادہ تشدد سے کام لیا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے، ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، انہوں نے یہ بات، میں نے کہا دیکھیں میں نے حضرت سے ایک بات سنی ہوئی تھی، وہ میں نے ان کو بتا دی، میں نے کہا بھائی یہ تو بتائیے کہ یہ جو کھیل کود ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی پلیئر آ جائے، کوئی کھلاڑی آ جائے اور کٹ میں نہ آئے، آپ کھیلنے دیں گے اس کو؟ وہ لاکھ کہے کہ آپ نہیں جانتے مجھے تو فلاں فلاں ایوارڈ ملا ہے، میں بہت بڑا پلیئر ہوں، بہت بڑا اسپورٹس مین ہوں، فلاں فلاں مجھے ایوارڈس ملے۔ ہاں وہ کہا جائے گا بالکل ہم جانتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کٹ میں نہیں ہیں، آپ کو میدان میں نہیں اترنے دیا جائے گا۔ اب وہ کہے جی یہ تنگ نظری ہے، کھیل تو میں اس لباس میں بھی سکتا ہوں، یہ تو تنگ نظری کی بات ہے، وہاں کوئی کسی کو تنگ نظری نظر نہیں آتی۔ کوئی پائلٹ کٹ میں نہ آئے، جہاز اڑانے کے لیے کاک پٹ میں اس کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، یا چلے داخل بھی ہو جائے جہاز نہیں اڑانے دیا جائے گا اس کو، آپ کٹ میں آئیے۔ وہ کہہ رہا آپ کو پتہ نہیں میرا ٹیک آف، میری لینڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ پتہ بھی نہ چلے آدمی کو، سوتا ہوا آدمی اٹھ نہ سکے، میں لینڈنگ جب جہاز کو کرتا ہوں، میرا جہاز جب لینڈ کرتا ہے، میں بہت ماہر پائلٹ ہوں، مجھے تو ایوارڈ ملا ہے، اس کو کہا جائے گا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کٹ میں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں داخل ہونے لگے، عام لباس میں ہو، ماسک نہیں پہنا ہوا اس نے، کپڑے وہ نہیں پہنے ہوئے جو آپریشن تھیٹر کے لیے ہوتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتا رہے کہ جی آپ نہیں جانتے میں کتنا ماہر سرجن ہوں، میری سرجری 99% پرفیکٹ ہوتی ہے، بہت بالکل صحیح سرجری کرتا ہوں، उसको कहा जाएगा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप अपनी किट में नहीं है। जब ये वहां तंग नजरी नहीं है तो यहां क्यों कहा जाता है कि तंग नजरी है? यह गलत बात है। लिहाजा ये आयत जो मैंने पढ़ी है, पहले तो हमें यह सोचना है कि जिस जो इस आयत में हुक्म दिया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, और वलतंज़ुर नफ्सु मा क़द्दमत लिग़द, हर आदमी को यह सोचना चाहिए कि उसने आगे के लिए क्या भेजा है, आगे क्या पहुंचाया है और क्या क्या कहा क्या गया, अल्फाज क्या है। वलतंज़ुर नफ्सुन, हर नफ्स को चाहिए कि गौर करे, मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए उसने क्या तैयार किया है, कल के लिए यानी क़यामत के दिन को कहा गया कि कल के लिए क्या तैयार किया है। इसी को दूसरी जगह फरमाया इक़तराब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, वो तो गफलत में एराज में पड़े हुए हैं, रूगरदानी में पड़े हुए हैं। सबसे पहले ये सोचना है हमने आगे के लिए कल के लिए क्या तैयारी की है। मेरे दोस्तों, ये जो सफेद बाल है ना, सफेद बाल, उलामा ने नजीर की तफसीर की है, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर, जब अहले जहन्नम वहां पे बाविला करेंगे तो उनसे कहा जाएगा ये बताओ, एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमको हमने इतनी उम्र नहीं दी थी, इतनी जिंदगी नहीं दी थी जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर सकता था? एक बात तो ये कही जाएगी, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर, और आगे एक और इनाम भी तुम्हें दिया था, वजाअकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था। वजाअकुमुन नज़ीर, नज़ीर कहते हैं दिल में हमदर्दी खैर ख्वाही रखते हुए किसी को तंबीह करना, डराना आगे के अंजाम से, इसको नज़ीर, ऐसा करने वाले को नज़ीर कहा जाता है। हुजूर के जो अलकाब हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, उनमें एक बशीर और नज़ीर है, खुशखबरियां सुनाने वाला, डराने वाला। ये डराना ऐसे नहीं, डराते तो डाकू भी हैं, वो डराना अलग है, ये अलग है। ये दिल में हमदर्दी शफकत इंतहाई खैर ख्वाही रखते हुए किसी को आगाह करना, भाई देखो ऐसा ना हो कि ये हो जाए, इसको नज़ीर कहा जाता है। वजाअकुमुन नज़ीर, तुम्हें इतनी उम्र दी थी या नहीं दी थी कि जिसमें एक नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर सकता था, और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, तो इस डराने वाले में इसकी मुख्तलिफ तफासीर की गई हैं। उलामा को भी कहा गया ये डराने वाले हैं वगैरह, उसमें एक तफसीर ये की गई है कि अगर कोई दादा या नाना बन जाए तो उसका पोता और नवासा, ये भी असल में नज़ीर है कि नाना, अब आप नाना बन गए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, बस अब करीब है, वक्त करीब है। पोता नवासा, इसको भी नज़ीर कहा गया, ये नज़ीर है, ये डराने वाला है कि बस अब मैं आ गया हूं, अब आप तैयारी कीजिए। और एक तफसीर ये की गई है जिसके सफेद बाल आ जाएं, ये सफेद बाल नज़ीर है, तैयारी कीजिए कुछ। वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, क्या आपने कल के लिए तैयार किया है? लोग सालगिरह मनाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने तो ये फरमाया एक साल जो अल्लाह के इल्म में है, एक साल तो कम हो गया आपका, क्या सालगिरह है ये, एक साल तो आपका कम हो गया जिंदगी से, अब आप आगे की फिक्र कीजिए, जो जिंदगी बाकी है उसमें आपको तैयारी भी करनी है आगे, वक्त तो कम हो गया आपके पास, जितना वक्त लेकर आए थे उसमें से एक साल तो कम हो गया, تو یہ آیت بہت جھنجھوڑنے والی ہے. والتنظر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد. محرم کی آمد پہ تو کم سے کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا تیار کیا. ایک سال کم تو ہوا ہے نا, کیا تیار کیا ہم نے, کیا تیاری کی, آیا ہماری زندگی سنت کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, ہمارے گھر والوں کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, ہم نے قرآن پہ کتنی محنت کر لی, ہم نے نماز سیکھی یا نہیں سیکھی. اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو وہ نوکری شریعت اور سنت کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, کاروبار ہے تو سنت کے مطابق ہے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, کون کون سے گناہ ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں, یہ بہت زیادہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک کام تو کرنے کا یہ ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کرنے کے کام تو بھائی کرنے سے ہی ہوں گے, کرنے کے کام تو کرنے سے ہی ہوں گے, یہ بغیر کیے نہیں ہو جائیں گے. لہذا ایک کام تو یہ کرنے کا ہے. دوسرے یہ جو محرم میں جو عبادات ہیں, روزے رکھنا, جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک روزہ محرم کا وہ 30 روزوں کے ثواب کے برابر ہے. پھر عاشورے کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نفلی روزوں کا جس مہینے میں اہتمام فرمایا وہ یہی محرم کا مہینہ ہے. اس لیے یہ عبادت بہت ضروری ہے. کل کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے, لہذا یہ روزے کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے, جس کی استطاعت میں وہ ضرور روزے رکھنے چاہیے, اور نہیں تو کم سے کم پیر اور جمعرات کا جو روزہ ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا کرتے تھے, یہ رکھ لیا جائے. اور پھر اس مہینے کو خاص اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کے ساتھ تعلق ہے, خاص تعلق ہے. غور کرنے سے روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ تعالی کی رحمتیں انعامات اس مہینے میں ہوئے. لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یہ جو انہوں نے دعا مانگی یہ اسی مہینے اسی دن قبول ہوئی 10 محرم کو. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کا دن بھی 10 محرم کے دن 10 محرم میں واقع ہوگا, ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی اسی دن قبول ہوئی, عاشورے والے دن. اور اس کو یوں کہنا چاہیے, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. بھول چوک کا نام دینا چاہیے. ہم لوگ بے ادبی کر بیٹھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے, اچھی خاصی بے ادبی ہو جاتی ہے یہ. فنسیا ولم نجد لہو عزما, ان سے بھول چوک ہو گئی تھی. ولم نجد لہو عزما نکرہ تحت النفی ہے, جو فائدہ عموم کو دیتا ہے, یعنی مطلب یہ ہوا کہ ان سے بھول ہوئی تھی اور ہم نے گناہ کا ذرہ برابر ارادہ بھی نافرمانی کا ان کے دل میں نہیں پایا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں گناہ کیا تھا انہوں نے. تو اچھی خاصی سوء ادب ہے یہ, اور بہت سے لوگوں سے ہو جاتا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ فعصا آدم ربہ فغوا, یہ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا گیا, عصا یعصی کے معنی گناہ کرنے کے ہیں, تو یہ کیوں کہا گیا؟ تو کہا اس لیے گیا کہ بڑوں کی جو لغزش ہے اس کو بھی بڑی غلطی شمار کیا جاتا ہے. اتنے بڑے ہو کے تم نے یہ کام کیا, ہم بھی کہہ دیتے ہیں اس طرح. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں تو اسی آیت پہ عمل کرنا چاہیے، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ان سے بھول چوک ہو گئی تھی، ان کے دل میں ذرہ برابر نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، عزم نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو بتوں کو توڑا اور ان کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کو آگ سے خلاصی بھی اسی دن ملی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. عجیب الفاظ ہیں، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اگر وہ ٹھنڈی ہو جائے، بعض ٹھنڈک ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو سردی لگنے لگتی ہے اور طبیعت کے موافق نہیں آتی اور الٹا سردی لگنے لگتی، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، یعنی میرے ابراہیم کو تکلیف بھی نہ پہنچے، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ تکلیف پہنچے میرے ابراہیم کو، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو. یہ انعام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دن ملا. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی مشہور دعا جو قرآن کریم میں ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی اسی دن قبول ہوئی، عاشورے والے دن. حضرت ادریس علیہ السلام کو جو انعام ملا، ورفعناہ مکانا علیا، بعض تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا بہت اونچا مقام عطا فرمایا، یہ بھی اسی دن ہوا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، وَظَنَّ داود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ، یہ بھی اسی دن قبول ہوئی، ان کی توبہ بھی اسی دن. معلوم ہوا کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، توبہ کی قبولیت کا دن ہے، دعاؤں کے مانگنے کا دن ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کچھ دیر پہلے، کہ فرعون کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے نجات، چھٹکارا عطا فرمایا، یہ بھی عاشورے کا دن تھا. اور مدینہ کا یہود اسی لیے روزہ رکھتے تھے، ان کو نبوت ملی وہ بھی اسی دن ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی وہ بھی عاشورے کے دن ملی. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، وما قتلوہ ولکن شبہ لہم ورفعناہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، یہ نعمت بھی ان کو اسی دن ملی. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ لیلۃ القدر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے کارناموں کو دیکھیں. تنزل الملائکۃ والروح، والروح کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، یہ بھی عاشورے کا ہی دن تھا. اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی اسی دن قبول ہوئی، رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، یہ دعا مانگی، ایسی سلطنت مجھے دے دیجئے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، ایسی سلطنت اللہ نے دی فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا گیا, جنات ان کے تابع بنا دیے گئے. ایسی سلطنت تو کسی کو بھی نہیں ملی. لہذا یہ والی دعا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عاشورے کے دن قبول ہوئی. اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا. فنبذناہ بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرہ من یقطین وارسلناہ الی مئت الف او یزیدون. سلامتی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ تسبیحات ان کو سکھائی گئیں کہ آپ یہ تسبیحات پڑھیے. جب انہوں نے یہ تسبیحات پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سلامتی کے ساتھ مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں. ڈاکٹر عبداللہی صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, کس طرح نجات دی, اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ کس طرح نجات دیا کرتے ہیں, کہ ہر ایمان والے کو ہم ایسے ہی نجات. وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, تو کیا ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ میں داخل کرتے ہیں, اس کے بعد وہ یہ تسبیحات پڑھے پھر نجات دیتے ہیں؟ نہیں. کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے, مصیبت میں مبتلا ہو جائے, اس کو چاہیے کہ یہ پڑھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جیسے ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی, ان کو اس آزمائش سے نکالا, ایسے جو مومن بھی آزمائش میں آ جائے اور یہ تسبیحات پڑھ لے, ہم اس کو بھی نکالیں گے آزمائش سے. وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ کے یہ معنی ہے. ایسے ہی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھیے کتنے انبیاء کی دعائیں اس دن میں قبول ہوئی ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھی. یہ دعا ان کی عاشورے کے دن قبول ہوئی. تو مولانا روم فرماتے ہیں, کہ فرزندان خاصے آدمن نہ رہے انا ظلمنا میزنا. حضرت آدم علیہ السلام کو ان الفاظ میں جب انہوں نے معافی مانگی تو مل گئی معافی اللہ تعالی کی طرف سے. مولانا روم فرماتے ہیں, آدم علیہ السلام کے جو خاص بیٹے ہیں, کے فرزندان خاص سے آدمن, یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مراد یہ ہے, کے فرزندان خاص سے آدمن نہ رہے انا ظلمنا میزنا, جب ان سے غلطی ہو جائے. یہ بھی ایک غلط بات مشہور ہے کہ اللہ والوں سے گناہ نہیں ہوتے, یہ بالکل فاسد عقیدہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا خود گناہ ہے. تو اللہ کے خاص بندوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں, وہ یعنی یا تو ہم نے ان کو نبی یہ کہہ کر یا تو ہم نے ان کو نبی بنایا یا فرشتہ بنایا, ایسے ہی ہے نا. کوئی یہ کہہ دے جی ان سے گناہ نہیں ہوتے, تو وہ یا تو وہ نبی ہے یا فرشتہ ہے, در پردہ یہ دعویٰ کیا گیا. تو کے فرزندان خاص سے آدمن, جو حضرت آدم علیہ السلام کے یہ نیک یعنی بیٹے ہیں, اچھے بیٹے ہیں, خاص بیٹے ہیں, وہ بھی جب ان سے غلطی ہو جائے, لغزش ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, گناہ ہو جائے, نافرمانی ہو جائے, تو نعرہ انا ظلمنا میزنن, وہ بھی نعرہ انا ظلمنا لگاتے ہیں, ربنا انا ظلمنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اس کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں کیسے کیسے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں, تم بھی یہ کر لو, تمہیں بھی ہم نجات دے دیں گے, تم بھی ان الفاظ سے معافی مانگ لو, تم بھی مصیبت میں پھنس جاؤ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لو. وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ, ہم اسی طرح جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی تمہیں بھی دیں گے. تو یہ خاص دعاؤں کے اہتمام کا دن ہے. جو جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، اور سب سے بڑی مصیبت تو ہماری گناہ ہے، گناہوں میں مبتلا ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے. ایک آدمی نیک ہے، اللہ والا ہے، متقی ہے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ بیماری اس کے لیے باعث ثواب ہے. بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی مصیبت تو گناہ میں مبتلا ہونا ہے. ہم جس گناہ میں مبتلا ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اس دن کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا، مجھے چھٹکارا دے دیجئے، نجات دے دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، اور اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی عاشورے والے دن پیش آیا. یہ بڑے بڑے واقعات ہیں. حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، جن کو جو اگر کمر پہ آ کے بیٹھ جائیں تو حضور اپنا جو وہ سجدہ طویل فرما دیتے تھے، کبھی ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، کبھی پیار کرتے تھے. اللہ اکبر. ان کی شہادت بھی عاشورے والے دن ہوئی. یہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو اس دن پیش آئے. تو بس یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کا دن ہے، دعاؤں کے مانگنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگنے کا دن ہے. اور یہ اس مہینے میں جو روزے رکھے جائیں وہ بھی بہت باعث ثواب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.